اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو اگتی ہے زمین سے، یعنی یہ من بھی آسمان سے نازل ہو رہا ہے اور یہ حلوا پرندے جو ہے یہ بھی سزا میں سے آ رہے ہیں، ہمیں تو ذرا زمین میں سے نکلنے والی چیزیں جو ہیں جن کی سے ہمیں چاٹ لگی ہوئی تھی رزق میں، اب اس کے لیے طبیعت ہماری جو ہے وہ خواہش کر رہی ہے، تو اللہ کو پکارو اور دعا کرو اور ہمارے لیے وہ چیزیں برابر کرو. من بقلہا، ترکاریوں میں سے، وہ قسطائےہا اور ککڑی وغیرہ، وہ پھومےہا، پھوم کے ترجمے دو کیے گئے، ایک یہ کہ اس کے معنی گیہوں ہے اور ایک یہ کہ لہسن اس کے معنی، اس لیے کہ پنجابی زبان میں تھوم آج بھی کہلاتا ہے لہسن، اور عربی زبان جب آئی تھی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی علاقے تک، ملتان کا علاقہ جو ہے اور ڈھنگ کا علاقہ، یہ جانگی علاقہ کہلاتا ہے پنجاب میں، اس میں یہ تھوم آج بھی لہسن کا نام ہے، تو ایک یہ بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. وہ آدھا سیاہ اور مسور کی دال، وہ بسلحا اور پیاز، اور ویسے یہ کہ وصل غالباً یہ وصل جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے لہسن کے لیے، بہرحال یہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی میں کچھ اختلاف ہوا ہے. مراد یہی ہے کہ یہ ترکاریاں اور زمین سے نکلنے والی چیزیں جن سے کہ ہانڈی کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے، لہسن اور پیاز آپ کو معلوم ہے کہ اسی سے جب آپ بھونتے ہیں اور تڑکے لگاتے ہیں تو سالن میں لذت پیدا ہوتی ہے. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے عوض کے جو بہتر ہے؟ اللہ نے تمہیں جو رزق عطا فرمایا من و سلوا کی شکل میں، وہ کہیں بہتر ہے، اعلیٰ اور رفع ہے، تم اس کو دے کر ہاتھ سے اور چاہتے یہ ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں جن کے تمہیں چکھارے صرف جن کی عادت ہو گئی ہے وہ طلب کر رہے ہو. اہ بے تو مصرن، اب یہاں نوٹ کیجیے لفظ آ گیا اہ بے تو، اس کو کہیں گے سیٹل ڈاؤن. ظاہر بات ہے شہرہ زبردی میں تو یہ چیزیں نہیں مل سکتی، یہ تو کہیں سیٹل ڈاؤن ہو آدمی اور وہاں کاشت کا کوئی طریقہ اختیار کرے تب یہ چیزیں ملیں گی. اہ بے تو مصرن، کسی شہر میں آباد ہو جاؤ. اور یہ سیٹل ڈاؤن کا جو ترجمہ انگریزی میں میں کر رہا ہوں یہ صحیح اس حبوط کا سینس ہے یہاں پر. اب ظاہر ہے یہاں بلندی سے نیچے اترنا نہیں ہے بلکہ کہیں سیٹل ہو جانا ہے. اہ بے تو مصرن بین لکم ما سالتم، تو تمہیں مل جائے گا وہ سب کچھ جو تم مانگ رہے ہو. بس زور بت آ گئے ہیں وہ ذلت و مسکنت و باؤ غضب من اللہ. اب یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اس کا جو نتیجہ مترتب ہوا ہے اس کو بیان فرمایا، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی. زوربا حالا، کسی چیز کو تھوپ دینا، چسپا کر دینا، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی. وہ باؤ غضب من اللہ، اور وہ اللہ کے عذاب کو لے کر لوٹے، یعنی اپنے اس طرز عمل کے نتیجے میں اللہ کا عذاب انہوں نے اپنے اوپر مسلط کرایا. اسی لیے مغضوب علیہم میں نے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ میں کہ ایک رائے یہ ہے کہ مغضوب علیہم کی سب سے نمایاں مثال یہ یہود ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ آیت جو ہے تقریباً انہی الفاظ میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ آل عمران میں بھی آئے گی. وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اللہ کے نبیوں کو لاحق قتل کرتے رہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس انجام کو وہ اس لیے پہنچے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے اور حد سے تجاوز کرتے رہے. اعتدال کے ہے دسترازی کرنا، آگے بڑھنا، تجاوز کرنا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانیاں کی اور وہ حدود سے تجاوز کرتے رہے. یہ ساتواں رکوع ختم ہوا اور حافظ صاحب یہ یہاں تک پہلی رکعت میں پڑھیں گے ان شاء اللہ. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور اس نے عمل کیا نیک، تو ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. اس آیت کے بھی اجمال سے ایک مغالطہ پیدا ہوا ہے بعض لوگوں کو کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نجات کے لیے لازمی نہیں ہے. اس لیے کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ پر ایمان اور یوم آخر پر ایمان اور عمل صالح کا ایمان جو رسالت کا یہاں ذکر نہیں ہے, تو ایک اجتماع جو ہے لاحق ہو جاتا ہے کسی قوم پر کہ شاید نجات کے لیے صرف اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور اپنے عمل کا درست ہو جانا کافی ہے. اس مغالطے کا ایک علاج تو کیجیے اس ذریعے سے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پہلی سات آیات وہ در حقیقت اس پورے سلسلہ مضمون کے لیے تمہید ہے, اور وہ سات آیتیں ہیں ہی حضور پر ایمان کی دعوت پر مشتمل. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اب اس کا مطلب کیا ہوا, میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بریکٹ کے اندر جتنی رقوم ہے بریکٹ سے باہر جو چیزیں وہ سب سے گرم کھائے گی. تو یوں سمجھیے کہ یہ جو ہم نو رقو پڑھ رہے ہیں جن میں کہ ان پر یہ فرض جرم عائد کی جا رہی ہے, ان سے باہر وہ سات آیتیں ہیں جن میں ایمان کی دعوت دی گئی, تو وہ تو گویا کہ اس پورے سلسلہ کلام میں مقدر مانا جائے گا کہ وہ تو ہر ہر جگہ پر وہ مضمون موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نہ ہی ہے, نجات اس کے بغیر نہیں. حضور کی بعثت کے بعد اب نجات کا دار و مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اس کا ایک اور مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جن میں سے کوئی بھی اپنے اپنے وقت میں جو اللہ پر اور یوم آخر پر اور ایمان رکھتا رہا اور عمل درست اس سے کیے وہ نجات پا جائے گا. یعنی حضور کی بعثت سے پہلے نصارہ کی نجات ہو جائے گی بغیر اس کے کہ وہ حضور پر ایمان لائے ہو, یہود کی نجات ہوگی جبکہ ابھی کسی اور رسول کی بعثت نہیں ہوئی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے, یہودی جو بھی ایمان پر تھے اور عمل صالح پر تھے ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے گا. تو اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے مقام پر جس نے بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان کا حق ادا کیا اور صالح عمل کیے ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے. بہرحال یہ دو انداز ہیں اس مغالطے کو رفع کرنے. وہی دخل نام نساقتم, اب مضمون آگے چل رہا ہے, اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارا عہد لیا تم سے عہد لیا, ورفع ناقتم الطور, اور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا دیا معلق کر دیا, خذوا ما آتیناکم بقوۃ, پکڑو مضبوطی کے ساتھ اس کو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. کیا دے رہے تھے؟ تورات, جو کتاب دی گئی ہے, اب اس کو مضبوطی سے پکڑو. یہی انداز سورہ مریم میں ہے, حضرت یحییٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو, تمسک بالکتاب, یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں جو میثاق ہے کسی بھی قوم کے ساتھ وہ اس کی کتاب اور اس کی شریعت کے وساطت سے ہے. تو اب جو ہم نے تمہیں دی ہے کتاب اور شریعت, اب اس کو مضبوطی سے تھامو, وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور یاد رکھو اس کو جو کچھ اس میں ہے, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے یا تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے اور اس کی ناراضی سے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, لیکن اس کے بعد تم نے روگردانی کی, پیٹھ موڑ لی, اس قول و قرار کو نباہا نہیں. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی, تمہارے سامنے حال نہ ہوتی, لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو تم ہو کر رہتے یا ہو ہی گئے تھے خاسرین میں سے, خسارہ پانے والوں میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تم خوب واقف ہو اپنے لوگوں اپنے میں سے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے سب کے حکم کو توڑا, جنہوں نے زیادتی کی سب کی. یہ ایک قبیلہ جس کا ذکر تفصیل سے سورہ آراف میں آئے گا, میں کہہ رہا ہوں اس اعتبار سے کہ ہم اسے آگے چل کر پڑھیں گے, آ چکا ہے اس اعتبار سے کہ آراف مکی ہے, اس میں تفصیل سے وہ واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ ایک قبیلہ آباد تھا ساحل سمندر پر اور مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش سے دوچار کیا اور سب کا جو حکم تھا اس میں پھر وہ صبر نہیں کر سکے اور اس حکم کے خلاف ورزی کی. اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سزا دی, تفصیل وہاں آ جائے گی سورہ آراف میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, تم خوب واقف ہو ان لوگوں سے جنہوں نے تم میں سے سبت کے قانون کو توڑا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ,
تو ہم نے کہہ دیا اسے کہ بن جاؤ بندر ذلیل. اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مشق کر دیا اور انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا. فجعلناها نکالا لما بین یدیها, تو بنا دیا ہم نے اس واقعے کو یا اس سزا کو ایک نشان عبرت ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کے سامنے موجود تھے, یعنی اس وقت جو دور انسانی موجود تھی. وما خلفها, جو بھی پیچھے آنے والے ہیں ان سب کے لیے. وموعظت للمتقین, اور اہل تقویٰ کے لیے ایک موعظت آواز کا ذریعہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. یہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ ان کے اندر گائے کی پرستش کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا. مصری قوم میں یہ گائے کی پرستش ہوتی تھی, انہی کے زیر اثر انہوں نے وہ گوشالہ پرستی شروع کی. اب اس گائے کی تقدس کا جذبہ ان کے اندر سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا گائے کو ذبح. یہی ہے اصل میں جس پر ہندوستان میں ہم عمل کرتے رہے کہ گائے کا گوشت جو ہے وہ تقویت ایمان کا ذریعہ ہوتا ہے. کیونکہ ہندوستان میں بھی وہی لالت تھی گائے کے تقدس کا تصور, تو مسلمان خاص طور پر گائے کا گوشت اس لیے کھاتا تھا تاکہ یہ پورے طور سے ظاہر ہوتا رہے کہ ہمارے اندر کوئی اس کے بارے میں کوئی تقدس کا کوئی شائبہ ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں. ان تذبحوا بقرۃ, ذبح کرو گائے کو. قالوا اتتخذنا ہزوا, پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہ کیا آپ ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں, یہ کیا حکم آپ ہمیں دے رہے ہیں, کیا کوئی استہزاء کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بے وقوفوں, میرے بارے میں یہ گمان کر رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ استہزاء ٹھٹا کروں گا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, اب یہ دیکھیے وہ جو کہتے ہیں خوئے بدرا بہانہ بسیار. اب وہ گائے کو ذبح تو کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن میں تو لال سے کیسے کام لیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی, انہوں نے کہا ذرا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو, کیسی گائے کی قربانی چاہتا ہے اللہ. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر, حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو, بن بیاہی بھی نہ ہو. عوام بین ذالک, بلکہ اس کے بین بین ہو, درمیان میں ہو. ففعلوا ما تؤمرون, تو کرو جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها, انہوں نے کہا ذرا پھر دعا کیجیے اپنے پروردگار سے کہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونها کسب الناظرین, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے کہ جو زرد رنگ کی ہے, جو بہت گہرا رنگ ہے, زرد سنہرا زرد, جو دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے. یعنی جو ان کے آپ یہ زرد رنگ جو ہے, یہ بھی جس طرح ہندوؤں میں مقدس رنگ ہے, ایسے ہی وہ زرد رنگ جو گیروا رنگ ہے وہ مصر میں بھی تھا. اور زرد رنگ کی گائے جو ہے وہ ان کے یہاں گویا کہ اور زیادہ تقدس کی حامل تھی. تو اگر وہ پہلے حکم پر ذبح کر دیتے تو کسی بھی گائے کو کر دیتے تو وہ حکم پر تعمیل ہو جاتی, لیکن انہوں نے کر کر کے سوال تو خاص وہ گائے معین کروا لی کہ جو ان کے ہاں سب سے زیادہ مقدس سمجھی جاتی. قالوا لنا ربک یبین لنا ما ہی, پھر انہوں نے کہا پھر ذرا دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے وہ گائے کیسی ہے. ان البقرۃ تشابہ علینا, اس گائے کے بارے میں تو ہم کچھ شبہ میں پڑ گئے ہیں, گھپلے میں پڑ گئے کہ کیسی گائے اللہ چاہتا ہے کہ ہم سے بات کریں. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور ہم انشاءاللہ ہدایت پائیں گے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے اور اس لیے میں تو لال کر رہے ہیں, بلکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بات واضح ہوگا. یہ ہے وہ گلٹی کانشیس جو ہوتا ہے آدمی کا, معلوم ہے کہ یہ ساری ہم ہیرا پھیری کیوں کر رہے ہیں, تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہدایت پائیں گے, آپ ہم سے مایوس نہ ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث, فرمایا حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جس سے محنت نہ دی جاتی ہو, مشقت میں نہ اسے ڈالا جاتا ہو, کہ وہ زمین جوتتی ہو, ہل جوتتی ہو, یا یہ کہ پانی پلاتی ہو کھیتیوں کو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کنوؤں سے پانی کھیت سے نکالا جاتا تھا پچھلے زمانے میں,
اب تو یہ کہ اور ہیں ہمارے آرٹیفیشل اریگیشن کے ذرائع, تو اس میں بھی گائے اور بیل جو ہے وہ جوتے جاتے تھے. مسلمت المزید یہ کہ بالکل سالم ہو, کوئی عضو اس کا کٹا ہوا نہ ہو. جیسے کہ قربانی کے لیے جو بکرا آپ تلاش کرتے ہیں تو وہ بے عیب ہونا چاہیے, لاشیت افیہ بے داغ ہو, اس سے کوئی داغ تک نہ ہو. قالوا الان جئت بالحق, اب جب وہ گھیرے میں آ گئے تو انہوں نے کہا مجبوراً, اب آپ نے پوری بات ہمیں بتائی, اب آپ نے حق کو واضح کر دیا. فذبحوها وما كادوا يفعلون, تو انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ ہرگز اس کے کرنے والے نہیں تھے, طبیعتیں آمادہ نہیں تھی. وہ دل میں جو اس کے تقدس کا جذبہ تھا وہ ابا کر رہا تھا, لیکن یہ کہ بالآخر مجبوراً انہوں نے اللہ کے حکم کی تعبیر فرمائی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا تھا, ایک جان کو, فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور اس کے بارے میں تم ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے تھے. وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ نکالنا چاہتا تھا, نکالنے والا تھا وہ چیز جو تم چھپا رہے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, اب یہ جو عام اس کی تفسیر ہے وہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اگرچہ یہ بھی مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے, کہ وہی گائے جو ذبح کرائی گئی تھی اس کے جسم کے کسی حصے سے ضرب لگوائی گئی اس مقتول کو. کہیں کوئی انسان قتل ہو گیا تھا جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون قاتل ہے, ایک دوسرے پر الزام تراشی ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ قاتل کو چونکہ سزا دلوانا چاہتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس گائے کے جسم کے ایک حصے سے اس مقتول کو ذرا ضرب لگاؤ. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردہ کو, یعنی وہاں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر فوری طور پر اس مقتول میں جان ڈال دی. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور اللہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو. اور اس شخص نے جو مقتول تھا جب جان اس پہ ڈالی گئی تو اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا, اور اس طریقے سے وہ جو قاتل تھا کیفر کردار کو پہنچا. اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ بہت اہم آیت ہے کہ اس طرح سے انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کھیلتا ہے, بازی بازی باری سے بابا ہم بازی, جب اللہ کی آیات کے ساتھ انسان کھیلنا شروع کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهيك الحجارة وسط القسوة, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد تو اب وہ ایسے ہیں جیسے پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ, اس لیے کہ فرشتے پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں, چشمے نکل آتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں جو سخت ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور چٹانیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو. یہی چیز آپ کو نظر آئے گی ہمارے ہاں بھی, بعض لوگ جو دین سے کھیلتے ہیں یا دین فروشی کرتے ہیں, ان لوگوں کا معاملہ جو ہو جاتا ہے دلوں کا سختی کے اعتبار سے وہ بالکل عکس ہے اس آیہ مبارکہ. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ, اب یہاں خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے, تو اے مسلمانوں کیا تمہیں اس کی طلب ہے, لالچ ہے, طمع ہے کہ یہ ایمان لے آئے تم پر تصدیق کرے تمہاری؟ یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لائے, یہ تو صاحب کتاب ہے, موسیٰ کے ماننے والے, ابراہیم کے ماننے والے, تورات کے ماننے والے, ان کے راستے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ مکے والوں کو دیر لگی حضور کے پہچاننے میں, تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے ہاں کوئی نبوت کا تصور نہیں رہا تھا, 2000 برس سے کوئی نبی ان کے ہاں نہیں آئے, حضرت اسماعیل کے بعد سے کتاب کا نبوت کا سلسلہ نہیں رہا, تو ان کے لیے تو یقیناً یہ کہ بڑی مغایرت پیدا ہو چکی تھی, انہیں کیا ہو گیا, یہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ تو فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ, حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے, ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوه وهم یعلمون, پھر اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اس سے تحریف کرتا رہا, تو جو لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے ہو کیسے توقع کرتے ہو کہ وہ محمد پر ایمان لے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو ہدایت کا طالب ہوگا تو ہدایت کو بڑھ کر سینے سے لگائے گا اور استقبال کرے گا ہدایت کا, لیکن جو کھیلتے رہے اللہ کی آیات سے تحریف کرتے رہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں کہتے ہم بھی ایمان لے آئے. اب دیکھیے اس میں یہ نذیر ہو گئی ان لوگوں کے حق میں جن کے نزدیک دوسرے رکوع میں جو ذکر تھا وہ یہودیوں کا تھا کہ وہی مضمون جو وہاں آیا تھا, فَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا فَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ مضمون یہاں یہود کے بارے میں آ رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا فَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ, اور جب خلوت میں ہوتے ہیں یہ بعض بعض کے پاس جب علیحدہ جاتے ہیں, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, وہ کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو بتا رہے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھولی, کہ یُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ, تاکہ وہ تم پر حجت قائم کریں اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے پاس. یعنی کبھی کبھی وہ جو کہا شاعر نے کہ نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, تو وہ مستی میں کبھی کبھی کوئی یہودی کہہ بیٹھتا تھا ہاں یہ جو ہے علامت نبی آخر الزمان کی ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ کہہ کے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے تمہاری مت ماری گئی, تم ان کو بتا رہے ہو کہ تورات میں ان کے لیے علامت درج ہے, ان کی پیشن گوئی درج ہے, تو یہ تو جا کے اللہ کے سامنے تم پر حجت قائم کریں گے کہ اللہ ان کو معلوم تھا اور پھر بھی یہ ہم پر ایمان لے گا. یہ ہے ان کا آپس کا قول کہ جب وہ ایک دوسرے کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, کیا تم انہیں بتا رہے ہو وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر کھولی, لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ, تاکہ وہ تمہارے اوپر حجت قائم کرے تمہارے رب کے پاس ان چیزوں کے ذریعے سے. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اس پر تبصرہ اللہ کا سنیے, افلا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا یہ بے وقوف یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں جو کچھ کے ظاہر کر رہے ہیں, یہ ظاہر نہیں کریں گے تو اللہ کے علم میں تو ہے ہی نہیں کہ تورات میں حضور کی نشانیاں درج ہیں اور اللہ تم سے پوچھ نہیں سکے گا. یہ ہوتا ہے در حقیقت حماقت کا معاملہ کہ جب کھوپڑی کھولی ہو جاتی ہے اور جب نیت انسان کا بگڑ جائے فتور ہو جائے تو بڑے بڑوں کی عقلیں اس طرح ماری جاتی ہیں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون, کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کے یہ چھپا رہے ہیں جو کچھ کے یہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی, یہ بھی بہت اہم مضمون ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی امت دو حصوں میں منقسم ہے, ایک عام ہے عوام کا لگام جاہل انہیں کچھ پتہ نہیں قرآن کا نہ حدیث کا, اور ایک ہے علماء. اب عوام کو علماء کی باتیں سنتے جو انہیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے وہ کرتے ہیں, جو کہے غلط ہے وہ نہیں کرتے. ہمارے ہاں تو پھر بھی خیر ہے کہ کتاب جو ہے چھپی ہوئی ہے, کروڑوں نسخے دنیا میں موجود ہیں. بنی اسرائیل میں یہ ہے کہ کتاب ابھی نہ چھاپا خانہ نہ کتابوں کی اتنی محتاط, کسی کے پاس کہیں کوئی نسخہ ہے وہ رکھا ہوا ہے, ہر ایک کے پاس کتاب بھی نہیں تھی. اس پہلو سے ان کے ہاں یہ تقسیم جو ہے بہت زیادہ نمایاں تھی. فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, ان میں ایک حصہ تو ہے امیین کا, ان پڑھوں کا, انہیں کچھ پتہ نہیں کتاب میں کیا ہے. لا یعلمون الکتاب الا امانی, انہیں معلوم ہی نہیں کتاب کیا ہے تورات میں کیا ہے کیا نہیں ہے, ان کی تو کچھ خواہشات ہیں, ان کے دل پسند خیالات ہیں, ان کی وشفل تھنکنگ ہے. امانی کہتے ہیں امنیہ کی جمع, جس کی تمنا انسان کرے. ایسی باتوں کو آگے جا کر کہا گیا ہے امانی, کہ جیسے وہ سمجھتے تھے ہم کو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, شہیدے ہیں, بخشے بخشائے ہیں, جنت میں تو ہماری جگہ ریزرو ہے, دوزخ میں ہمیں ڈالیں گے بھی تو چند دن کے لیے, فوراً نکال لیں گے. یہ ان کی امانی ہے. تو عوام کو ان امانی کے چکر میں ہے, وہ تو ان خواہشات میں مگن ہے, تیرے فقیر حال مست اور تیرے امیر مال مست, جیسے ہمارا حال ہے وہی حال ان لوگوں کا تھا. اور دوسرے جو ہیں فرمایا منہم امیون, ان میں سے وہ بھی ہیں جو کچھ نہیں پڑھے لکھے, جو جاہل ہیں جو ان پڑھ ہیں, وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے کچھ آرزوؤں کے خواہشات کے. منہم الا یظنون, اور وہ صرف کچھ جنون و اوہام ہے جو ان کا سرمایہ ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, اب یہ علماء کا ان کا رد عمل, اور ان کا طرز عمل جو علماء کا تھا, وہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کتاب اور کہتے تھے کہ یہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ, کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے, کہ یشترو بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ قیمت حاصل کرے. یہی جس کے لیے ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا فتویٰ فروشی, کہ انسان جو ہے ذرا سے پیسے لے اور فتویٰ بدل دے, ذرا سی کہیں جو ہے کوئی دنیاوی کسی غرض کے لیے حق کو چھکا لے اور کوئی باطل رائے کو ظاہر کر دے. یہ سارا کردار جو علماء سو کا, برے علماء جو اس امت میں بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں, علماء حقانی بھی رہے ہیں اور اب بھی ہیں, تو علماء سو کا جو کردار ہمارے ہاں ہے اس کو 100 سے ضرب دے لیجئے تو وہ کردار تھا علماء یہود کا. تو فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, تو تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے, لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے ذریعے سے حقیر سی کوئی قیمت, کوئی متاع دنیاوی حاصل کریں. فویل لہم مما کتمت ایدیہم, تو ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کے ذریعے سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی. وویل لہم مما یکسبون, اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کمائی سے جو انہوں نے کی ہے. اس میں بعض لوگوں کا ایک وجدانی خیال ہے, وہ میں ظاہر کر رہا ہوں, کہ دینی کتابیں لکھ کر ذریعہ معاش بنانا وہ بھی کسی درجے میں اسی کے ذیل میں آ جائے. ہمارے علماء حقانی کا جو طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے دینی کتابوں کو اپنی کمائی کا ذریعہ دیا, بلکہ یہ کہ جو لکھا اسے پانی اور ہوا کی طرح مباح کر دیا. اس دور میں بہت بڑی مثال جو ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کنٹمپرری جو ہے ان کا ہم عصر ان کے آس پاس بھی نہیں آتا, لیکن کسی کتاب پر انہوں نے اپنا اپنے طباعت نہیں رکھا اور کتاب فروشی کو کبھی بھی اپنی آمدنی کا ذریعہ نہیں بنایا. تو یہ کسی درجے میں اس ذیل میں بعض علماء بعض محققین شمار کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کے تحت آتا ہے, اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں, اگرچہ وہ اپنے خیال میں دینی علوم ہی کو بیان کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال اس میں خطا کا امکان تو ہے. جو بھی کچھ انسان لکھتا ہے تفسیر لکھتا ہے, قرآن خطا سے پاک ہے, تفسیر کو خطا سے پاک نہیں ہو سکتی. تفسیر میں تو انسان کا اپنا ذہن, اس کا اپنا علم, اس کا اپنا استدلال جو ہے وہ بھی اس پہ ثابت ہو جائے. ایک تو یہ کہ ذہن میں یہ رکھیے کہ ہمیشہ کسی بھی مفکر کسی بھی مصنف کی تفسیر تصانیف کو آپ خطا سے بالا تر نہ سمجھیں, بلکہ اپنا اصل دار و مدار و مرتب و محور کتاب اللہ کو بنائیں کہ جو خطا سے پاک. دوسرے یہ کہ دینی کتابوں کو ذریعہ آمدنی کا بنانا جو ہے وہ کم سے کم یہ تو میں کہوں گا پسندیدہ نہیں. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, اب یہ ہے ان کے امانی, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھو سکے گی آگ مگر گنتی کے چند دن, یعنی یہ کہ ہمیں تو صرف لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈال دے گا, پھر جھٹ پٹ نکال دے گا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا, اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہو, فلن یخلف اللہ عہدہ, کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہ کر سکے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم کہہ رہے ہو اور جڑ رہے ہو اللہ پر اور تہمت لگا رہے ہو اللہ پر اس چیز کی کہ جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں, کوئی سند نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. لاؤ تورات نکالو, کہاں ہم نے یہ ضمانت دی ہے کہ تم جہنم میں ہمیشہ نہیں رہو گے. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے لرزا دینے والی ہے, یہ آیت میں مشکلات القرآن میں سے ہے. اس سے بعض حضرات نے فقہی معاملات جو ہے جب اس کے ساتھ اس کو یعنی وابستہ کیا ہے تو مشکلات پیدا ہو گئی. اصل میں وہ فقہی مسائل کو علیحدہ رکھ کر اس کی اصل روح کو سمجھ لیں. بلا من کسب سیئتا, کیوں نہیں جو کوئی بھی کمائے گا جان بوجھ کر ایک بھی بڑی برائی, کسب میں جو ہے وہ خطا نہیں آئے گی, جان بوجھ کر کرنا آئے گا. خطا اگر ہے نسیان ہے تو اس سے خالی ہو گیا. سیئتا جو ہے وہ یہاں پہ نکرہ تفہیم کے لیے بڑی برائی.
صلی اللہ علیہ وسلم معدودہ، اب یہ ہے ان کے امانی، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھو سکے گی آگ مگر گنتی کے چند دن، یعنی یہ کہ ہمیں تو صرف لوگوں کے آنکھوں میں بھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، پھر جھٹ پٹ نکال دے گا. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی ان سے کہیے کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے چکے ہو؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہ کر سکے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہہ رہے ہو اور ڈر رہے ہو اللہ پر اور صحبت لگا رہے ہو اللہ پر اس چیز کی کہ جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. لاؤ تورات نکالو، کہاں ہم نے یہ ضمانت دی ہے کہ تم جہنم میں ہمیشہ نہیں رہو گے؟ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے لرزا دینے والی ہے، یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. اس سے بعض حضرات نے فقہی معاملات جو ہے جب اس کے ساتھ اس کو یعنی وابستہ کیا ہے تو مشکلات پیدا ہو گئی. اصل میں وہ فقہی مسائل کو علیحدہ رکھ کر اس کی اصل روح کو سمجھ گئے. بلا من کسب سیئتا، کیوں نہیں جو کوئی بھی کمائے گا جان بوجھ کر ایک بھی بڑی برائی، کسب میں جو ہے وہ خطا نہیں آئے گی، جان بوجھ کر کرنا آئے گا. خطا اگر ہے نسیان ہے کوئی سے خالی ہو گیا. سیئتا جو ہے وہ یہاں پہ نکرہ تفہیم کے لیے بڑی برائی، کوئی بڑا گناہ، یعنی صغائر کی بات نہیں ہو رہی. کبائر میں سے اگر کسی ایک کبیرے کا بھی ارتکاب ہو جان بوجھ کر ہو، وہ احاطہ سے ہی خطیتہ ہو، اور پھر احاطہ کر لے اس کا، اس انسان کا، اس کی خطا، اس کا گناہ، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو وہ سب کے سب جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. یعنی یہ کہ سارا دار و مدار عمل پر. یہ جان لو کہ اگر جان بوجھ کر ایک بڑا گناہ بھی تم نے اپنی زندگی میں مستقل قائم کر لیا تو یہ بھی تمہارے لیے خلود فی النار کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ ایمان کی کوئی رمق جو ہے رہے نہ، بلب ہو جائے ایمان. اس لیے کہ بد اعمالی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا انسان ایک گناہ کرتا ہے دل پر ایک داغ پڑتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے، نہیں کرتا تو وہ داغ مستقل ہو گیا، پھر گناہ کیا پھر داغ پڑا، پھر گناہ کیا پھر داغ پڑا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا دل اس طرح بند ہو جاتا ہے، مٹھی بند کر کے آپ نے نکال دی. یہ ہے جس کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعہم وعلى ابصارہم غشاوۃ. یہ چیز جو ہے لرزا دینے والی ہے کہ وہ گناہ جو ہے مستقل ہو اور انسان کا احاطہ کرنا اس کو اپنے گھیرے میں لے. اس میں اپنا ایک خیال عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک کس نوعیت کا گناہ جو ہے وہ اصل میں حرام خوری کا گناہ ہے. اس لیے کہ حرام جب کھاتا ہے انسان تو وہ چیز اس کے پورے وجود میں سراج کرتی ہے. جیسا کہ میں نے کل حدیث آپ کو سنائی تھی کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھایا ہوا حرام کا، پہنا ہوا حرام کا، اور اس کا جسم جو ہے وہ حرام غذا سے بنا ہے. تو گویا کہ حرام خوری جو ہے وہ ایسا گناہ ہے کہ جو انسان کے وجود کا احاطہ کر لے، اور یہ چیز وہ ہے کہ جو پھر انسان کے لیے خلود فی النار کا بھی سبب بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. یہ در حقیقت ترہیب کی آیت ہے، ڈرانے والی آیت. اس کو قانونی انداز میں اس کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کی اصل روح پر نگاہ رکھ کر درد اٹھنا چاہیے کہ کوئی ایک گناہ بھی انسان جو ہے اس طرح جان بوجھ کر اور پوری طرح یعنی دھڑلے کے ساتھ وہ نہ کرے، بلکہ یہ کہ اگر خطا ہو گئی ہے تو فوراً توبہ کرے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے لیا بنی اسرائیل کا عہد. وہ عہد کیا تھا؟ یہ بہت پیارا مقام ہے قرآن مجید کا، دین کی تعلیم کا خلاصہ نبل نباب. ایک مقام یہ ہے، اسی طرح کا ایک مقام سورہ نساء میں آئے گا، پھر یہ سورہ انعام کے آخر میں، اور پھر سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوع. یہ چار مقامات ایسے ہیں جن میں یہ مضمون آیا ہے، جس میں دین کی تعلیم کا نبل نباب اور خلاصہ ہے. وہ کیا ہے؟ اور یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل کا عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، پہلی بات یہ کہ نہیں پوجو گے اللہ کے سوا کسی کو، شرک سے بچاؤ گے اپنے آپ کو ہر موقع سے، نہیں بندگی کرو گے اللہ کے سوا کسی کو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک، وبالقربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرو، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم لوگوں نے روگردانی کی، پیٹھ موڑ لی سوائے تم میں سے بہت قلیل تعداد میں لوگوں کے، وانتم موردون، اور تمہیں راز کرنے والے تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، لا تسفكون دماءكم، کہ اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کا قتل گویا کہ اپنا ہی خون بہانا ہے، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یہاں بھی کیا مراد ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو نہ نکالے، ایک گھرانہ دوسرے گھرانے کو نہ نکالے، یہ قبائلی زندگیوں میں ہوتا ہے کہ اس علاقے پر فلاں قبیلے کا قبضہ ہے، دوسرے قبیلے نے زبردستی اس پر قبضہ کیا اور ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا، تو ان دو چیزوں کا خاص طور پر ان سے معاہدہ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا کہ تم بنی اسرائیل آپس میں محبت سے رہو گے، کل مومن اخوت الاندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش، تم سب کے سب اہل ایمان ہو، آپس میں تمہیں بھائیوں کی طرح رہنا ہے، تو تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، جنگ کرنی ہے تو کفار سے کرو، تم آپس میں نہیں لڑو گے، ایک دوسرے کو ان کے علاقوں سے بے دخل نہیں کرو گے، ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تم باقرار تم، تو پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون، اور تم سب کچھ گواہی دے رہے تھے یا دے رہے ہو، تم مانتے ہو کہ یہ اقرار تم نے کیا تھا، تم مان تم ہا الائے، پھر تم ہی ہو وہ لوگ، سب تلون انفسکم، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو اپنوں میں سے کسی گروہ کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، چڑھائی کرتے ہو ان پر ظلم کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ اور گناہ کے ساتھ، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس لائے جائے تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، اب آپ نے سوچا اس پر، یہ بھی وہ مذہبی ایک مزاج ہے، اللہ کا حکم یہ کہا کہ انہیں نکالو ہی مت، اس حکم کو تو توڑ دیا، اب وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، غیروں کے قبضے میں آ گئے، غیروں نے انہیں غلام بنا کر اب بیچا، وہ خرید کر انہیں آزاد کر دیا، نیکی کی رد اب پھڑک اٹھی، حالانکہ انہیں تو روکا گیا تھا کہ نکالو ہی مت، تو فرمایا وہی یاتو کو مسارا تفادو ہوں، اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدیوں کی شکل میں تو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وہ محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تو لے تو وہ جو جڑ تم نے جو کاٹی ہے، وہ جڑ حقیقت اصل تو وہ تھی کہ ان کو تم پر زیادتی کیوں کی، تہائی کیوں کی، انہیں اپنے علاقوں سے کیوں بے دخل کیا، گھروں سے کیوں نکالا، اب یہ ہے جس پر تبصرہ ہو رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے پھر آنکھ کھول دینے والی آیت ہے، اس لیے کہ یہ حدیثیں میں نے اپنی بعض تصانیف میں نقل کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہو کر رہے گی جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی، اگر وہ بہت سے دل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں کوئی بندوق ایسا تھا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہوگی تو تم میں بھی کوئی شکی ضرور پیدا ہوگا، تو یہ حرکت ہے، تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی یہ داستان سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کی کہانیاں ہیں اساطیر الاولین، بلکہ یہ بھی سمجھے کہ ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ ہماری ہی تصویر تو نظر نہیں آ رہی، کہ خوش طرح باشد کے سرے دن برا مفت آیت در حدیث دیگر، تو یہ ذرا سوچئے، اب یہی ہمارا طرز عمل ہے، دین کے ایک حصے کو ماننا ایک کو نہ ماننا، نماز پکی اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور خوب دھنیت مریا کھایا جا رہا ہے، کاروبار کیا جا رہا ہے، کیا کما چاہیے، رشوت لی جا رہی ہے دی جا رہی ہے، سٹا کھیلا جا رہا ہے، سارے کام حرام ہو رہے ہیں، لیکن نماز روزہ اپنی جگہ پر پورا ہے، بلکہ سولہ والے اس میں ذرا سی کبھی بیسی ہو جائے تو من بگڑ تو بگڑی، اس لیے آمین اونچی کیوں کہہ دی، یہ کوئی اور ہے، نکالو بچے، اس میں تو اتنے حساس، اور سود میں بھی کھاؤں اور یہ بھی کھائیں، خنی مریا، اس پر ہم کسی کو روک ٹوکے نہیں دے، یہ بالکل وہی کردار ہے، اب اس پر تبصرہ سنیے قرآن کا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے، سود بھی حرام ہم نے کیا، نماز کا حکم بھی ہم نے دیا، ایک حکم سراغوں پر اور ایک پاؤں تلے، یہ ہے اگر تمہارا طرز عمل، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہما جزا من یفعل ذلک منکم، تو جان لو کہ جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا، یہ طرز عمل اختیار کرے گا، اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے، یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں بھونک دیا جائے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو، تمہاری نمازوں سے دھوکہ کیسے کھائے گا اللہ, تمہارے عمروں سے کیسے دھوکہ کھائے گا, تمہارے یہ حج کے انبار جو لگائے ہوئے آج تک 10 حج کر لیے ہیں, اللہ دھوکہ نہیں کھائے گا, اسے معلوم ہے کس کمائی سے حج کر رہے ہیں, کس کمائی سے عمرہ کر رہے ہیں, یہ تمہاری کمائی حلال کی ہے کہ حرام کی ہے, اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو تم نے دین کے ایک حصے کو سراخوں پر رکھا اور ایک کو پاؤں کرے روک دیا. یہ آیت بڑی لرزہ دینے والی آیت ہے. اور میں عرض کروں کہ وہ جو ایک شعر ہے جس میں کہ سوال کرتے ہیں کہ ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند, گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب نے, یہ ذلت جو آج امت مسلمہ پر تھوپ دی گئی ہے, دورے وقت علیہ ہوں ذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ, آج ہم مسلمان اس کا سب سے بڑھ کر نمونہ بنے ہوئے ہیں. یہودی تو عارضی طور پر پھر بھی کچھ ذلت سے نکل آئے ہیں, چاہے وہ عیسائیوں کی امداد کے سہارے سے نکلے ہیں, لیکن ظاہری طور پر ذلت کی حالت سے اس وقت نکلے ہوئے ہیں, دنیا میں وہ سربلند ہیں. اس وقت ذلیل ترین قوم دنیا کے اندر ہم مسلمان ہیں. کیوں ہے؟ اس کا جواب اس آیت میں مل گیا. فما جزاؤ من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا, جو کوئی بھی تم نے سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی جزا, اس کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت و رسوائی اس کے اوپر مسلط کر دی جائے. قیام القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن انہیں سبھی ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. فبلاہ بغافل لما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کی زندگی ہاتھ سے دے کر دنیا کی زندگی قبول کر لی. ترجیح ہے دنیا علی الآخرہ, دنیا کو انہوں نے قبول کیا, ترجیح دی اور آخرت کو رد کر دیا اور ہاتھ سے دے دیا. بلا یقف عنہم العذاب ولا هم منکرون, تو اب نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ان کی کسی طرف سے کوئی مدد ہوگی. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم. ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون, صدق الله العظيم. اور یقینا ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی اور ان کے بعد بہت سے رسولوں کو تہ بتہ بھیجا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل میں پھر ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا, بلکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تو حضرت ہارون موجود تھے, دو رسول. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت یحییٰ موجود تھے, تو دو دو نبی موجود. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل رہا ہے اس امت پر. ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد بہت سے رسولوں کو پے بہ پے بھیجا. وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات, اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن معجزے عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ان کی تائید فرمائی, ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے, پاک روح کے ذریعے. مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ, تو کیا جب بھی کبھی تمہارے پاس آئے کوئی رسول وہ چیز لے کر جو تمہارے نفوس کو, تمہارے نفسوں کو پسند نہ تھی, تمہاری خواہش سے نفس کے خلاف تھی؟ ظاہر بات ہے کہ شریعت جو ہے وہ تو لفظ انسانی پر تو صاف گزرتی ہے, لفظ کو جو چیز مرغوب ہے شریعت اسے روک رہی ہے. شریعت کہتی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھو, لفظ پر یہ صاف گزر رہا ہے. تو جب بھی کوئی رسول آیا وہ چیز لے کر جو تمہارے لفظ کو پسند نہ تھی, استکبر تم, تو تم نے استکبار کیا, گھمن کیا. فریقا کذبتم, تو کچھ کو, ایک فریق کو, ایک گروہ کو تو تم نے صرف جھٹلایا. وفریقا تقتلون, اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے, یعنی یہ ان کے جرائم میں سر فہرست ہے کہ اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا, جیسا کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. یقولون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون, جن میں ایک بہت نمایاں مثال حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہے کہ جو ایک یہودی بادشاہی کے ہاتھوں قتل کیے گئے. وقالوا قلوبنا غلف, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں, بند ہیں. یعنی وہ تانا دیا کرتے تھے مسلمانوں کو کہ تم جتنی چاہو ہم پر تبلیغ فرما لو, ہم پر اثر نہیں کرے گا, ہمارے دل جو ہے بڑے غلافوں میں ہیں, بڑے محفوظ ہیں, تمہاری کوئی بات جو ہے ہمارے دل میں اتر نہیں سکتی. بل لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی پاداش میں ان پر لعنت کر چکا ہے. جس چیز کو یہ اپنے فخر کی بنیاد بنا رہے ہیں, در حقیقت یہی ان کی لعنت کی بنیاد ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, تو بہت کم ہیں جو یہ ایمان لاتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب آئی ان کے پاس وہ کتاب اللہ کے پاس سے, مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ, جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے ساتھ موجود ہے, یعنی قرآن جو تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اور پہلے یہ فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر. اصل میں جب ان کی جنگیں ہوتی تھی یہودیوں کی اہل عرب سے, جو بنی اسماعیل میں سے تھے, تو یہ کہا کرتے تھے, شکستیں کھا کر, مار کھا کر, جیسے بنیاں جو ہے وہ مار کھانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کہا کرتا تھا کہ پھر میں بدلہ لوں گا, اسی طریقے سے یہ کہتے تھے کہ ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے, ان کے ساتھ ہو کر جب ہم ان سے جنگ کریں گے ہمیں شکست نہیں دے. ان کا یہی قول ہے جو ذریعہ بن گیا حضرت کے ایمان لانے کا. پہلے چھ حضرات جو حضور پر ایمان لائے ہیں, جو اس وادی عقبہ میں حضور کو ملے تھے, جب حضور نے دعوت پیش کی ہے ہجرت سے 3 سال قبل, تو انہوں نے ایک دوسرے کو کرنسیوں سے دیکھا, کیونکہ مدینے سے آئے تھے یثرب سے, اور یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے, تو انہوں نے پتا ہے یہ وہی رسول ہو, تو ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم پر سمپت کر جائیں, تم پہلے ایمان. لہذا ان کا یہ قول ان کے لیے تو ذریعہ بن گیا ایمان لانے کا, لیکن یہ کہ چونکہ انہیں یہ گمان تھا کہ شاید ہم ہی میں سے ہوں گے, بنی اسرائیل ہی میں سے ہوں گے, بعثت حضور کی ہو گئی بنی اسرائیل میں سے, تو یہ جو قبائلی ایک غرور تھا ان کا, اس کے پندار پر جو ضرب پڑی ہے, یہ وہ چیز ہے جو ان کے لیے سب سے بڑی ان کی گمراہی کا کی بنیاد بن گئی. وہ محروم رہ گئے, اور اوس اور حضرت جو ہے انہوں نے سمپت کی اور ایمان لیا, تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا, تو جب ان کے پاس آ گئی وہ چیز جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے کفر کیا. یعنی حضور کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی, یہ تو آگے چل کر آج ہی آئے گا یہ مضمون بھی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو اور قرآن کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. مانتے کیوں نہیں؟ تکبر کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. فلعنت اللہ علی الکافرین, تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. بے سمجھتروا بہ انفسہم, بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو دیکھ دیا ہے. ان یکفروا, کہ وہ کفر کر رہے ہیں. بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده, کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی, صرف اس بغاوت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل کر دے. یہ چاہتے تھے کہ کتاب ہم پر اترے, آخری نبوت بھی ہمیں ملے, ٹھیکیدار تو ہم ہیں, حضرت ابراہیم کے بعد سے سلسلہ نبوت و رسالت ہماری نسل میں چلا رہا ہے. تو صرف یہ ان کی بغاوت کا سبب بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے, ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ اپنے فضل کو نازل فرما دے. فباؤوا بغضب علی غضب, تو یہ لوٹے غضب پر غضب لے کر, اللہ کے غضب پر غضب ان کے حصے میں آیا ہے. وللکافرین عذاب مہین, اور کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے, رسوا کل عذاب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل فرمائی, قالوا, وہ کہتے ہیں, نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا, ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور کفر کرتے ہیں جو اس کے بعد ہے, اس کے پیچھے. یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ایمان رکھنا چاہیے, لیکن جو تورات کے بعد نازل ہوئی ہے کتابیں اور جو اب قرآن نازل ہوا ہے اس کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ بہور حق کو مصدق کرنے ماں باہ, حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو ان کے ساتھ موجود ہے. قل, اے نبی ان سے کہیے, فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین, اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم مومن ہو اور اپنی ان چیزوں کو مانتے ہو کہ جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہے, اگر اس دعوے میں دے سکتے ہو تو اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ, تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے واضح معجزے لے کر, نشانیاں لے کر. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ, تو ان کے بعد تم نے ان کی غیر حاضری میں بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور تم شرک کرنے والے تھے اور تم ظالم تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے سروں پر طور کو معلق کر دیا تھا. خدو ما آتیناکم بقوۃ, دوبارہ مضمون آ رہا ہے, اس سے پہلے آ چکا ہے آج ہی. پکڑو اس قید کو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. بسمعو اور سنو. قالوا سمعنا وعصينا, انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. یہ بھی ان کے زبان کو موڑ کر لفظ کو غلط بنا دینے کا ایک مثال ہے. کہنا کیا چاہیے تھا, سمعنا وعصينا, ہم نے سنا اور مانا, قبول کیا, اطاعت کی. لیکن وہ اطانا کو بھی انہوں نے اس طریقے سے ادا کیا, عصينا, کہ وہ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کہ مانا, ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانتے, نافرمانی کریں گے. لیکن اگر کوئی پکڑتا انہیں تو کہتے وہی بات جو میں نے کہی تھی, کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سماعت درست نہیں ہے, ہم نے تو کہا تھا سمجھنا واقعہ. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ, اور بچڑے کی معبودیت یا اس کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی ان کے کفر کے باعث, یعنی ان کے دلوں کے اندر رچ بس گئی. قُلْتَ سَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم واقعتاً مومن ہو تو بری ہے وہ چیزیں جن کا تمہیں یہ تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے. یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں بچنے کی پرستش کی اجازت دے رہا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے جس سے ہوتے ہوئے تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا؟ یہ کیسا ایمان ہے جس کے ساتھ تم زبان کو مروڑ کر الفاظ کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہو؟ اتانا کو ہسینا, ہکا کو ہنکا, رائنا کو رائنا, وہ آگے چل کر آئے گا. کل ان کا مطلب مدار الآخرہ, یہ پھر ایک بڑا سرچنگ کوشچن ہے. اے نبی ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے پاس خالص من دون الناس, لوگوں کے سوا تمہارے لیے خالص کر لیا گیا ہے, یعنی تمہارا گمان ہے تم اللہ کے بڑے چہیتے ہو, بڑے لاڈلے ہو, بڑے محبوب ہو, آخرت کا گھر تو تمہارے لیے ریزرو ہے, جنت میں تمہاری سیٹیں مخصوص ہیں اور جہنم تمہیں چھوئے گی بھی تو چند دن. اگر تمہیں واقعی اس پر یقین ہے, فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, تو اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو, پھر دنیا میں کاہے کے لیے رہنے کی خواہش ہے؟ جب جنت کا اتنا یقین ہو جائے کسی شخص کو تو پھر تو اس دنیا کے اندر ایک ایک منٹ بھاری گزرنا چاہیے, ایک ایک سانس جو ہے انسان کو وہ دوبر ہو جانا چاہیے کہ جنت یقین ہے. فرمایا وَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ, اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی, بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے. وہ جو 29ویں پارے میں آئے گا, بل انسان و علی نفسہ ہی بصیرہ, انسان کو اپنی حالت خوب معلوم ہوتی ہے, چاہے وہ زبان کتنی ہی چلائے اور بہانے کتنے ہی بنا لے, ولو القا معاذیرہ, لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. تو انہوں نے جو کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں وہ انہیں خوب معلوم ہے, اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. واللہ علیم بالظالمین, یہ آیت تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ آئیے سورہ جمعہ میں, واللہ علیم بالظالمین, اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور تم پاؤ گے ان کو سب سے زیادہ حریص دنیا کی زندگی کے, یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص, یعنی یہ کہ ان کافروں کو مشرکین کے سے بھی بڑھ کر یہ دنیا کے متوالے اور دنیا کی زندگی جو ہے اس کے اوپر ریجھے ہوئے ہیں. سب سے بڑھ کر حریص دنیا کی زندگی پر تم پاؤ گے, کہ یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ کاش کہ اس کی عمر ہزار برس کی ہو جائے. وما ہوا بمدحرہ من العذاب ان یعمر, اور کسی شخص کو صرف یہ بات کہ اس کی عمر طویل ہو جائے عذاب سے نہیں بچا سکے گی. ہزار برس کی بھی عمر ہو جائے تب بھی بہت آئے گی, تو عذاب خداوندی جو ہے اس کو دبوچ لے گا, اور نہیں ہے بچانے والا کسی کو آگ سے یہ شے کہ وہ اس کی عمر لمبی ہو جائے. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ, اے نبی کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو, اے نبی آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جبرائیل یہ اس کی دشمنی ہے ہم سے, کہ وہی جو ہے وہ محمد کی طرف لے گیا صلی اللہ علیہ وسلم, آنی چاہیے تھی ہماری طرف. یہ در حقیقت اس جبریل نے ہم سے دشمنی کی. شاید آپ کے علم میں ہو اہل تشیع میں ایک فرقہ ہے غرابیہ, جس کا ذکر کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتب میں. ان کی یہ رائے ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں وہی لائی گئی تھی حضرت علی کے لیے, اور یہ غلطی سے حضرت جبرائیل نے حضور کو وہی کا پیغام پہنچا دیا. نبوت تو حضرت علی کے لیے تھی, اور غرابیہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کی شخصیت اور حضور کی شخصیت اتنی یکتا اور مشابہ ہے جیسے ایک کوا دوسرے کوے سے مشابہ ہوتا ہے. جیسے کووں میں تمیز مشکل ہے ایسے ہی حضور اور حضرت علی میں تمیز مشکل تھی. لہذا حضرت جبرائیل دھوکہ کھا گئے اور غلطی سے وہ وحی جو علی کو پہنچانے کی محبت سے پہنچا دی. صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ہوات من ہوات. اس قسم کی ہوات سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. کل من کالا عدو لجبریل, کہہ دیجیے اگر کوئی دشمن ہے جبرائیل کا تو وہ جان لے کہ جبرائیل اپنے اختیار سے کسی کے پاس وحی نہیں لاتا. انہ نزلہ علی قلبہ باذن اللہ, اس نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو اے نبی آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے. مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرتے ہوئے اس چیز کی جو اس کے سامنے موجود ہے. دیکھیے کتنی مرتبہ آج ہی کے اس حصے میں یہ مصدقا کا ذکر آیا ہے کہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے پہلے کوئی کتاب آئی نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہی نیا رسول آیا ہوں اللہ کا, مجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا. بلکہ قرآن میں آیا تھا کہ معصوم کو بھی نام ملا رسول, میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول آیا تھا. مجھ سے پہلے بہت رسول آئے, ماں محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول. یہ انداز اور ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو بالکل مویت کیا جائے, جو بھی اہل حق ہے ان میں شامل کیا جائے. اللہ کی کتاب تورات بھی ہے, اللہ کی کتاب انجیل بھی ہے, یہ صحیح ہے کہ ان میں تحریک ہو گئی. اب ہم ان پر اعتماد نہیں کر سکتے, اس کو حجت نہیں بنا سکتے, لیکن یہ کہ مانتے ہیں کہ تورات میں اللہ کی کتاب تھی, انجیل اللہ نے نازل کی تھی. تو قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے, کتنی مرتبہ کرتا ہے آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا. وہ حکم نے کچھ نہ انہوں نے نہیں, اور یہ قرآن ہدایت بن کر آیا ہے اور بشارت بن کر آیا اہل ایمان کے لیے. من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکائیل فإن اللہ عدو للکافرین, جو کوئی بھی دشمن ہو اللہ کا, اس کے فرشتوں کا, اور اس کے رسولوں کا, اور جبرائیل کا, اور میکائیل کا, تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ دشمن ہے ان کافروں کا. در حقیقت وہ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں. ولقد انزلنا الیک آیات بینات, اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے یہ روشن آیات. وما یکفر بها الا الفاسقون, اور ان روشن آیات کا کفر نہیں کرتے مگر جو فاسق ہیں اور فاجر ہیں اور حد سے نکلنے والے ہیں. اما کلما عاہدوا عہدا, تو جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا, نبذہ فریق منہم, تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا. اس عہد کا, اس قول و قرار کا کوئی نحاذ نہ کیا بلکہ اسے چیز کے پیچھے پھینک دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون, بلکہ ان میں کی اکثریت ایمان والی ہے ہی نہیں. ولما جاءهم رسول من عند اللہ, اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے, مصدق لما معهم, کہتے کہ وہی مضمون تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے ساتھ ہے, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی کتاب اللہ, انہوں نے کتاب اللہ کو برا ظہور ہی اپنی پیٹھوں کے پیچھے پیچھے پھینک دیا. یعنی یہ انہوں نے قدر کی ہے اللہ کی کتاب کی, اور یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا حق مانا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب کے گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, برا ظہور ہی اپنی پیٹھوں کے پیچھے. کانتہم لا یعلمون, جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں, انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کیا شے ہے, کس چیز کو پھینک رہے ہیں, یہ کون سا قول و قرار تھا جس کو اپنے پاؤں پہ روز رہے ہیں. وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, اور انہوں نے پیروی کی. سابقہ آیت سے اس کو جوڑیے کہ مضمون کیا ہوگا, کتاب اللہ کو تو پیٹھوں کے پیچھے پھینک لیا. پیروی کس کے لیے؟ جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ جنوں پر بڑا تسلط دیا تھا, ان کی حکومت جو ہے وہ صرف زمین پر اور انسانوں پر نہیں تھی بلکہ ہوا پر بھی تھی, ہوا بھی ان کے حکم کے تابع چلتی تھی اور جنات بھی ان کے تابع تھے. تو ان کے زمانے میں حضرت سلیمان کی طرف غلط نسبت دے کر کچھ شیاطین نے سحر کا اور ٹونے اور ٹوٹکے اور اس طرح کے اعمال کا بہت انہوں نے سلسلہ جاری کر دیا تھا, اور اس کی دکانداری بہت چمکائی تھی. آج بھی آپ کو معلوم ہوگا نقش سلیمانی بکتا ہے, وہ نہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے منسوب ہیں. یہ ساری حرکتیں غلط جو آج بھی ہو رہی ہیں اور جو دکانداریاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے, یہ سب جو ہے غلط طریقے پر منسوب کی جاتی ہے حضرت سلیمان کی طرف, اور یہ اس وقت رواج چلی آ رہی ہے. انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان.
الحمد لله.